بسم الله الرحمن الرحيم اللهم احفظنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. میں جانتا ہوں بہت سے لوگ ہیں جو چھپے ہوئے مرتد ہیں, بہت سے ایسے ہیں جو باوجود اس کے کہ وہ بیعت میں داخل ہیں اور پھر مجھے خط لکھتے ہیں کہ فلان شخص نے مجھے کہا کہ جب تک تیرے گھر بیٹا نہ ہو وہ کیوں کر سچا ہو سکتا ہے. یہ نادان اتنا نہیں جانتے کہ کیا خدا نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں لوگوں کو بیٹے دوں. کسی کے گھر بیٹا ہو یا بیٹی, مجھے اسے کوئی سروکار نہیں, اور نہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں. میں تو اس لیے آیا ہوں کہ تا لوگوں کے ایمان درست ہوں. بس جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ایمان درست ہوں اور خدا تعالیٰ سے ان کا سچا تعلق پیدا ہو, ان کو میرے ساتھ تعلق رہنا چاہیے, خب بیٹے مریں یا جئیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ, سورہ انفال آیت 29. جو لوگ ایسے خطوط لکھتے ہیں یا اپنے دل میں ایسے خیالات رکھتے ہیں وہ یاد رکھیں, اور خوب یاد رکھیں کہ وہ مجھ پر نہیں خدا تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں. یقیناً سمجھو کہ میرے پیچھے آنا ہے اور سچے مسلمان بننا ہے تو پہلے بیٹوں کو مار لو. بابا فرید کا مقولہ بہت صحیح ہے کہ جب کوئی بیٹا مر جاتا تو لوگوں سے کہتے کہ ایک کتورا یعنی کتی کا بچہ مر گیا ہے, اس کو دفن کر دو. بس کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق پیدا نہیں کر سکتا جب تک باوجود اولاد کے بے اولاد نہ ہو, اور باوجود مال کے دل میں مفلس اور محتاج نہ ہو, اور باوجود دوستوں کے بے یار و مددگار نہ ہو. یہ ایک مشکل مقام ہے جو انسان کو حاصل کرنا چاہیے. اسی مقام پر پہنچ کر وہ سچا خدا پرست بنتا ہے. یہ جو قرآن مجید میں فرمایا کہ میں شرک نہیں بخشوں گا, اس کا مفہوم ناداروں نے اتنا ہی سمجھ لیا ہے کہ اسے بت پرستی مراد ہے. نہیں, اتنی بات نہیں کہ بلکہ اس سے وہ سب معبود مراد ہیں جو انسان اپنے لیے بنا لیتا ہے. ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں کہ جب انہیں ذرا بھی تکلیف یا مصیبت پہنچے یا کہ اولاد مر جاوے تو فوراً خدا تعالیٰ سے تعلق توڑ بیٹھتے ہیں اور شکوا اور شکایت کرنے لگتے ہیں کہ سب مشرک اور اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں. بس تم ایسے مت بنو اور اس قسم کے خیالات کو دل سے نکال دو. اور اس کی ترکیب یہی ہے کہ نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی نمازوں میں دعائیں کرو اور اس کی توفیق چاہو. میں کھول کر کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میری بیعت اس لیے کرتا ہے کہ اسے بیٹا ملے یا فلاں عہدہ ملے, یعنی شرطی باتوں پر بیعت کرتا ہے, تو وہ آج نہیں کل نہیں ابھی الگ ہو جاوے اور چلا جاوے. مجھے ایسے آدمیوں کی ضرورت نہیں اور نہ خدا کو ان کی پرواہ ہے. یقیناً سمجھو اس کے لیے تمہیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. یہ دنیا اور اس کی شوقتیں یہاں ہی ختم ہو جاتی ہیں, مگر اس کی نعمتوں اور خوشیاں کو کوئی بھی انتہا نہیں ہے. میں سچ کہتا ہوں کہ جو شخص ان سب باتوں سے الگ ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف آتا ہے وہی مومن ہے. جب ایک شخص خدا کا ہو جاتا ہے تو پھر یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ اس کو چھوڑ دو, کہ خدا تعالیٰ اسے چھوڑ دے. یہ مت سمجھو کہ خدا ظالم ہے. جو شخص خدا تعالیٰ کے لیے کچھ کھوتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ پا لیتا ہے. اگر تم خدا تعالیٰ کی رضا کا مقدم کر لو اور اولادوں کی خواہش نہ کرو, اور ضروری سمجھو کہ اولاد مل جاوے گی, اور اگر مال کی خواہش نہ ہو تو وہ ضرور دے دے گا, تم وہ کوششیں مت کرو, کیونکہ ایک وقت دو کوششیں نہیں ہو سکتی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو پانے کی سائی کرو. میں پھر کہتا ہوں کہ اسلام کی اصل جڑ توحید ہے, یعنی خدا تعالیٰ کے سوا کوئی چیز انسان کے اندر نہ ہو, اور خدا تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر تان کرنے والا نہ ہو. خواہ کوئی بلا یا مصیبت اس پر آئے, کوئی دکھ یا تکلیف یہ اٹھائے, مگر اس کے منہ سے شکایت نہ نکلے. بلا جو انسان پر آتی ہے وہ اس کے نفس کی وجہ سے آتی ہے, خدا تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. ہاں کبھی کبھی صادقوں پر بھی بلا آتی ہے, مگر دوسرے لوگ اسے بلا سمجھتے ہیں. درحقیقت وہ بلا نہیں ہوتی, وہ اعلام برنگ انعام ہوتا ہے. اس سے خدا تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق بڑھتا ہے اور ان کا مقام بلند ہوتا ہے, اس کو دوسرے لوگ سمجھ نہیں سکتے. لیکن جن لوگوں کو خدا تعالیٰ سے تعلق نہیں ہوتا اور ان کی شامت یا اعمال ان پر کوئی بلا لاتی ہے تو وہ اور بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا ہے فی قلوب مرض فزادہم اللہ مرضا, البقرہ آیت 11. پس ہمیشہ ڈرتے رہو اور خدا تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کرو, تا ایسا نہ ہو کہ تم خدا تعالیٰ سے قطع تعلق کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ. جو شخص خدا تعالیٰ کے قائم کردہ جماعت میں داخل ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں کرتا, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے اس کو ایسی توفیق عطا کی. وہ اس بات پر قادر ہے کہ قوم کو فنا کر کے دوسری پیدا کرے. یہ زمانہ لوط اور نوح کے زمانے سے ملتا ہے, بجائے اس کے کہ کوئی شدید عذاب آتا اور دنیا کا خاتمہ کر دیتا, اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنے رحم سے اصلاح چاہیے اور اس سلسلے کو قائم کیا ہے. یہ بھی مت سمجھو کہ ہم خود ہی بدیوں سے باز آ سکتے تھے. ہاں حضرت, صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسائی اور یہودی موجود تھے اور تورات اور انجیل بھی موجود تھی، کہ تم خود ہی بتاؤ کہ کیا وہ لوگ فسق و فجور اور ہر قسم کے جرائم اور معاصی سے باز آ گئے تھے؟ نہیں، بلکہ باوجود ان کتابوں کے موجود ہونے کے بھی وہ حدود اللہ سے نکل گئے تھے۔ سنت اللہ یہی ہے کہ جب زمین فسق و فجور سے بھر جاتی ہے تو اس کے روکنے والی قوت آسمان سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو آسمان سے بھیج دیتا ہے جس کے ذریعہ لوگوں کو توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ جو یہودی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت موجود تھے وہ ہزار سال سے ویسے ہی رہے تھے، لیکن جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں داخل ہو گئے وہ فرشتے بن گئے۔ اگر انسان خود ہی کر سکتا تو بگڑتے ہی کیوں، اور پھر نبیوں کی ضرورت کیا تھی؟ خدا تعالیٰ کے مرسل اسی غرض کے لیے تو آیا کرتے ہیں اور ضرور آتے ہیں۔ ہاں، سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ جب خزاں کا وقت آتا ہے تو درختوں کے پتے گر جاتے ہیں، نہ پھل ہوتا ہے نہ پھول نہ خوشبو، بلکہ خوشبو کی جگہ بدبو ہوتی ہے اور خوبصورتی کی بجائے بدصورتی ہوتی ہے۔ لیکن پھر یک دفعہ جب بہار کا موسم آتا ہے تو پھر تدریجی طور پر سب کچھ بحال ہو جاتا ہے۔ یہی سلسلہ روحانی عالم میں ہے۔ جب دیکھو کہ ایمان اور اعمال صالحہ میں خزاں کا دور شروع ہے اور ہر طرف پھل پھول اور پتے تک گر رہے ہیں، تب سمجھو کہ بہار آئی۔ انبیاء علیہ السلام کا وقت بہار سے مشابہ ہے۔ میں نے سب کتابیں دیکھی ہیں، تورات اور انجیل کو خوب پڑھا ہے، مگر میں حلفاً کہتا ہوں کہ جو ثبوت قرآن مجید نے دیا ہے ہرگز کسی دوسری کتاب نے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس قدر قصے شریروں اور بدکاروں کے بیان کیے ہیں، ساتھ ہی یہ بیان کیا گیا اس وقت موجود ہیں، اسے غرض کیا تھی؟ اصل غرض یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ جب ایک یا دو قسم کی بدیوں کے دور کرنے کے لیے رسولوں کا آنا ضروری تھا، پھر جہاں اس قدر بدیاں پھیل رہی ہیں اور تمام شرارتیں جمع ہو گئی ہیں وہاں کیوں ضروری نہیں؟ اس لیے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق تھی اور عین ضرورت کے وقت تھی۔ یہ ان لوگوں پر حجت ہے جو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ جو بدعمالیاں کبھی کسی زمانے میں پیدا ہوئیں اور ان کے لیے رسول آیا، پھر جب ان کا مجموعہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو گیا، یہاں تک کہ کہنا پڑا کہ بیر و بر میں فساد پیدا ہو گیا، اس زمانے میں ایسی ہوا چلی ہوئی تھی کہ سب بگڑ گئے تھے۔ آریہ ورت کے لیے پنڈت دیانند نے شہادت دی ہے کہ وہ بھی بگڑا ہوا تھا۔ جگن ناتھ اور سوم ناتھ وغیرہ بت خانے اسی وقت کے ہیں، گویا اتنی بڑی خزاں تھی کہ اس کی نظیر نہیں ملتی، اور وہ وقت بتبا چاہتا تھا کہ ایک عظیم شان مسلم پیدا ہو جن تمام فسادوں کی اصلاح کرے۔ چنانچہ اس وقت کے حسب حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یہ بڑا نشان ہے۔ پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے آ کر کیا کیا کیا۔ اس وقت جو حالت ملک اور قوم بلکہ دنیا کی ہو رہی تھی اس کی تفصیل کی حاجت نہیں، سب شہادت دیتے ہیں اور خود قرآن مجید نے شہادت دی ہے، وہ ان میں شائع ہوا تھا۔ اگر کوئی امر جو ان کے حالات کے متعلق اس میں بیان کیا گیا ہے خلاف واقع ہوتا تو وہ شور مچا دیتے کہ جھوٹ کہا ہے، لیکن کسی کو انکار کی گنجائش نہ تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت کیفیت اور کمیت کے لحاظ سے بہت بڑی خزاں کا وقت تھا، اور اسی کے مقابل میں بہار بھی آئی کہ اس کی نظیر نہ پہلے ملتی ہے اور نہ آئندہ ہوگی، اس لیے کہ آئندہ تو اسی بہار کا سماں ہے۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قریب کا زمانہ تھا اور وہ بھی ایک بہار کا وقت تھا، مگر اس وقت جو ترقی یا تبدیلی ہوئی وہ اس سے ظاہر ہے کہ آپ نے 12 آدمی تیار کیے جو 12 حواری مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک نے جو بڑا مخلص سمجھا جاتا تھا 30 روپے لے کر گرفتار کرا دیا، اور دوسرے نے جس کو بیشت کی کنجیاں دی گئی تھیں 3 مرتبہ لعنت کی اور باقی بھاگ گئے۔ مگر اس کے مقابلہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی وہ صدق و اخلاص میں ایسی وفادار تھی کہ اس نے بھیڑ بکری کی طرح سر کٹوا دیے۔ اس سے بڑھ کر حیرت انگیز تبدیلی کیا ہوگی؟ وہ جو ہر قسم کے عیبوں اور معاصی میں مصروف رہنے والی قوم تھی، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے نیچے آئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ مخلصانہ پیوند کیا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ ہی سے محبت کرتے تھے۔ یہ دو نشان ایسے زبردست ہیں کہ جو شخص تعصب سے خالی ہو کر ان پر تدبر کرے گا، اور ضرور کرنا چاہیے، اس کو ایک دفعہ اقرار کرنا پڑے گا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے. اب یہ زمانہ جس میں ہم ہیں اس کی حالت پر نظر کرو، کون کہہ سکتا ہے کہ اس میں مسلمانوں کے اندرونی حالت میں تغیر نہیں ہوا، ان کی عملی اور اعتقادی حالت بگڑ گئی ہے، ان کی اخلاقی حالت تباہ ہو گئی ہے. جس پہلو سے دیکھو اور جس حیثیت سے نظر کرو اسے دیکھ کر رونا آتا ہے. بیرونی حالت دیکھتے ہیں تو وہ اور بھی قابل افسوس ہے. اسی ملک میں لاکھوں مرتد ہو گئے ہیں. یہ وہ دین تھا کہ ایک بھی مرتد ہو جاتا تو قیامت آ جاتی، مگر اب یہ حالت ہے کہ دو چار روپے کے